المؤمنين كرامه آية ترى
نہ ہوا ہو اسے بیان نہیں کرنا چاہیے، لیکن کچھ کچھ مسائل ایسے آتے ہیں کہ اتفاقی مسئلہ ہونے کے باوجود اہمیت کی وجہ سے تکرار ہو جاتی ہے. یہ جو پہلی پانچ نجاستیں ہیں، پیشاب و پیخانہ، منی، مردار اور خون، اسے متعلقہ وہ اصول ایک مرتبہ دوہرا دیا جائے جس میں تبدیلی کوئی نہیں ہوئی ہے، لیکن پھر بھی شاید ذہن میں تازہ ہو جائے یہ مسئلہ. اور وہ اصول یہ ہے کہ پہلی پانچ نجاستوں میں جن جانوروں کا تذکرہ ہوگا، یہ مذکورہ اشیاء جن جانوروں میں نجس ہیں اور یہ اشیاء جن جانوروں میں پاک ہیں. مثلا پہلی دو چیزوں کے بارے میں اب اس وقت آ گئے گلپا ایگانی کا فتویٰ جمع احتیاط واجب، وہ یہ ہے کہ حلال گوشت جانور اور حرام گوشت جانور، یہ فرق ہے. حلال گوشت جانور کا فضلہ اور پیشاب پاک ہے، حرام گوشت جانور کا فضلہ اور پیشاب نجس. امنی و مردار و خون کے بارے میں حلال و حرام گوشت میں کوئی فرق نہیں، حلال گوشت ہو تب بھی یہ چیزیں نجس ہو سکتی ہیں، حرام گوشت ہو تب بھی یہ چیزیں پاک ہو سکتی ہیں. معیار صرف یہ ہے کہ اس جانور کا خون ذبح کرتے وقت اچھل کے نکل رہا ہے کہ نہیں. تو جس جانور کا خون اچھل کے نکلتا ہے، منی ہو یا مردار ہو یا خون ہو، اس جانور کے لیے نجس. اور جس کا خون اچھل کے نہیں نکلتا، اس کے لیے یہ تینوں چیزیں پاک. اب بکری ہے، حلال گوشت ہونے کے باوجود اس کا خون اور مردار نجس. سانپ ہے مگرمچھ ہے یا بغیر چھلکے کی مچھلی گوشت حرام, لیکن جو کہ خون اچھل کے نہیں نکلتا اس لیے مردار اور خون وغیرہ پاک. اب یہ جو ایک مسئلہ بنا اس کے لیے وہی پرانا اصول, اور وہ اصول جو تین چار حصوں میں آتا کہ اگر کبھی کسی جانور کے جسم سے کوئی ایسی چیز خارج ہوئی کہ یہی شک ہو گیا کہ یہ خون ہے کہ خون نہیں, یہ اس کے جسم کا جز ہے کہ جز نہیں, یہ پیشاب و پیخانہ ہے کہ پیشاب و پیخانہ نہیں, خود موضوع کی تعین میں شک ہو گیا تو اصول وہی چلے گا کہ پھر حلال گوشت حرام گوشت کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں. جس چیز کے بارے میں یہی شک ہو جائے کہ یہ نجاست ہے بھی یا نہیں اسے پاک مانا جائے. زیادہ وقت اس کو نہیں دینا ہے کیونکہ یہ کوئی تبدیل شدہ مسئلہ نہیں, صرف بطور احتیاط کی جب اتنا زیادہ نجاست کا ذکر ہوا. نمبر دو, اگر کبھی یہ تو یقین ہو جائے کہ یہ چیز پیشاب ہے یا پیخانہ ہے یا منی ہے یا مردار ہے یا خون, یہی شک ہو کہ یہ جانور کی ہے یا جانور کی نہیں, اس صورت سے بھی وہی مسئلہ چلے گا کہ جب یہی شک ہو گئی, کیونکہ یہ پانچ نجاست ہیں, یہ نہیں اسلام میں کہ ہر پیشاب نجس, ایک جانور کا پیشاب سنا دیا اگر کبھی یہ تو یقین ہے کہ یہ پیشاب ہے مگر جانور کا ہے یا غیر جانور کا, انسان کو جانور مانا گیا ہے اس مسئلے میں تو اس صورت میں بھی اس کو بات سمجھا جائے گا. اور اس کی باقی مثالیں تو پرانے علماء نہیں دیتے تھے مگر خون کی مثال دیتے تھے کہ مثلاً افریقہ کے پاس درخت کہتے ہیں کہ اگر اسے کاٹا جائے تو اس میں سرخ رنگ کا ایسا مواد یا مادہ نکلتا ہے جسے اور خون سمجھتا ہے. یہ ایک ایسی مثال دی جاتی ہے کہ جس مثال کی تفصیل میں جانا بھی مناسب نہیں بلکہ اس کو مختصراً بیان کرنے میں بھی غلط فہمی ہو سکتی. یہ مثلا یہ یقین ہو کہ یہ خون مگر جانور کا خون نہیں. بعض واقع کربلا پتھروں کے نیچے سے آسمان سے خون جاری ہوا, تو پتھر کے نیچے سے خون نکلا یا آسمان سے خون کی بارش ہوئی, اور جب کبھی کبھار آج کل کی اخبارات میں آ جاتا تو دو بالکل الٹے مسئلے دونوں میں پاک, یہی شک ہو رہا ہے کہ جانور کے جسم سے ایک چیز جو نکل رہی ہے یہ خون ہے یا خون نہیں, تب بھی پاک. یہ الٹا مسئلہ, یہ پتا ہے کہ فلاں چیز خون ہے مگر یہ جانور کے جسم سے نکلی ہے یا کوئی پتھر سے یا کوئی درخت سے یا کسی اور طریقے سے, وہ بھی پاک. اور یہ پرانی مثالیں جب آج کل کیوں کہ لیبورٹریز میں ہر چیز کو آرٹیفیشل بنانا ممکن ہو گیا, اور ہم لوگ کیونکہ نہ بالکل سائنس سے خبر ہے نہ پوری سائنس جانی, اس لیے ہم ان چیزوں کو بھی ممکن کہتے ہیں جن کو سائنٹسٹ بھی ابھی ممکن نہیں کہتے. شاہ سے زیادہ شاہ سے وفادار ہے کہ جس سائنس بہت ترقی کر گئی ہے, تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جسے ابھی سائنس بھی کہتی ہے کہ ممکن نہیں, لیکن ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ممکن ہے. اور فقی کا مسئلہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ناممکنات کو بھی فرض کر کے فتویٰ دے دیتا. تو خلاصہ یہ کہ پرانے مراضی اگر مثال خالی دیتے ہوں کہ بعض درختوں سے ایسا فضلہ نکلتا ہے کہ عرف اسے انسانی فضلے سے مشابہ سمجھ سکتا, تو یہ ان کے ماحول کے اعتبار سے, ورنہ آپ کو یہ عین ممکن ہے کہ واقعاً کسی کارخانے میں یا لیبورٹری میں ایسی چیزیں بنائی جائیں, لیکن مسئلہ وہی طہارت کا چل رہا. اچھا, اگر یہ دونوں باتیں طے بھی ہوگی کہ واقعاً یہ خون ہے اور جانور کا خون, مگر پھر یہ شک ہوا کہ اس جانور کا خون اچھل کے نکلتا ہے یا اچھل کے نہیں نکلتا, تب بھی وہی مسئلہ اس کو پاک سمجھو. جب نجاست و طہارت میں شریعت میں بڑی گنجائش نہیں, تو یہ شک ہو جائے. اب میں صرف خون کا نام لے رہا ہوں لیکن اس اصول میں پہلی چار نجاستیں بھی شامل ہیں. یہ شک ہو گیا کہ یہ خون ہے یا خون نہیں, اسے خون نہیں سمجھو یعنی پاک. یہ یقین ہو گیا کہ خون ہے مگر یہ کسی جانور کا ہے یا کسی غیر جانور کا ہے, اسے سمجھو کہ یہ غیر جانور کا ہے یعنی پاک سمجھو. یہ یقین ہو گیا کہ خون ہی ہے جانور کا بھی, لیکن ایسا جانور ہے جس کا خون اچھل کے نکلتا ہے یا خون اچھل کے نہیں نکلتا، اس صورت میں بھی اسے پاک سمجھ، یعنی یہی خیال کرو کہ اس کا خون اچھل کے نہیں نکلتا. گویا اصل میں زور اس بات پر ہے کہ ہر خون کو پاک سمجھا جائے جب تک کہ یہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ شرائط کے مطابق پورا اتر رہا، یعنی ایسے جانور کا خون ہے جو جس کا خون اچھل کے نکلتا ہے، تاکہ ہر چیز کو پاک سمجھے. اور یہ مسئلہ مکمل ہونے کے بعد، اچھا یہاں پر ایک بات اور بتا دیجیے، کیونکہ خون کے مسئلے میں حلال گوشت تو حرام گوشت میں فرق نہیں، لیکن پیشاب پیخانے کے اندر ہمارا اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ حلال گوشت ہے یا حرام گوشت، وہاں بھی یہی سہولت چلتی کہ یہ پتا ہے کہ یہ پیشاب اور یہ پتا ہے کہ جانور کا پیشاب، لیکن ابھی یہ شک ہو رہا کہ یہ جس جانور کا پیشاب ہے وہ حلال گوشت ہے یا حرام گوشت، اس کی وہ کتنی ہو سکتی، پیشاب پڑا ہوا ہے پتا نہیں کون جانور یہ پیشاب کر کے گیا، یعنی وہ جانور بھی سامنے کھڑا، یہ معلوم نہیں کہ یہ حلال گوشت ہے یہ حرام گوشت. اب اس صورت میں اس کے گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن مسئلہ وہی چلے گا کہ یہ پتا نہیں، یہ پتا ہے کہ پیشاب، یہ معلوم ہے کہ جانور کا، یہ پتا نہیں چل رہا کہ جانور حلال ہے یا حرام، تو اس کو حلال سمجھ، یعنی جانور کو حلال سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گوشت حلال، اس کے پیشاب کو پاک سمجھو، کیونکہ ہر چیز کو پاک مانا جائے گا. اب ایک الگ بحث آتی کہ اس کا پیشاب اس جانور کا زمین پہ گرا، بکری سے ملتا جلتا ایک جانور ہم کو مل گیا. آپ کے لیے نیوزی لینڈ میں تو ہر چیز ذرا کچھ عام دنیا سے الگ، ایک بحث ہے کہ وہاں کے جانور بھی الگ قسم کے ہوتے، تو کیوں آخر وہ دنیا سے کٹ گئے؟ اور اس مسئلے کو اس لیے بھی بتانا پڑے گا کہ ماشاءاللہ ہمارے مجلس آسٹریلیا نیوزی لینڈ کا دورہ کر کے آنے والے لوگ بھی تمام کے مسائل کور کرنا پڑتے. تو اب اگر ایسا کوئی جانور ہے کہ بکری جیسا، اب بکری کی ہزاروں قسم، ہمیں اس لیے کبھی بکری کی قسموں سے واسطہ نہیں پڑا کہ ہمیں گوشت کھانا، تو نہ اس سے شادی کرنا ہے نہ بیاہ کرنا ہے نہ بچے پیدا کروانا ہے، تو کون سی قسم ہے کون سی قسم نہیں، لیکن بکری والے جن کو باقاعدہ نسل بھی آگے بڑھانا پڑتی ہے ان کے پاس وہ ساری قسمیں موجود ہوتی ہیں. تو ہمارے لیے تو مسئلہ قسم قسم کا نہیں، بس گوشت ہونا چاہیے جو کھانے میں مزہ دے چاہے کسی بھی قسم کا. اب بکری کی ہزاروں قسم، اب یہ سامنے جانور پتا نہیں بکری ہے یا نہیں، اگر اس کا گوشت جمع کر کے کھانے کی بات آ رہی ہے وہاں الگ اصول چلے، لیکن خالی پیشاب کی بات آ رہی ہے اس کو حلال سمجھ کے پیشاب کو پاک مان، بال بال میں دیگر شریعت کا زیادہ زور اس کے حلال ہونے پہ نہیں، زیادہ زور اس بات پر ہے کہ جو چیز نجس ہو اسے پاک مان. اچھا یہ بھی مسئلہ پرانا تھا، ذرا افسوس بھی ہوا کہ میں نے 10 یا 8 منٹ لگا دی، لیکن یہاں کا جو آخری ٹکڑا یہ 4 اصول الگ الگ ہیں جو آج بتائے گئے، کہ یہ خود نجاست ہے بھی کہ نہیں. مان لیجیے کہ یہ نجس جیسی چیز ہے، جانور کے جسم سے نکلی ہے کہ نہیں پاک، یہ بھی مان لیا کہ جانور کے جسم سے نکلی ہے لیکن وہ جانور حلال گوشت ہے یا حرام، حلال گوشت، جانور کا خون اچھلتا ہے کہ نہیں، مان لو کہ خون نہیں اچھلتا. اس کے بعد ایک پانچواں اصول بھی آتا جو بڑا عجیب ہے، اچھے خاصے لوگوں کو پریشان کر دیتا، اور اسی طرح مسائل جاننے والے پریشان ہو جاتے ہیں ان لوگوں کی احتیاط دے کر. پانچواں مسئلہ یہ کہ یہ جن چیزوں میں ہم کو شک چل رہا ہے، جو پہلی 4 چیزیں شریعت نے کہا ہر چیز کو پاک مانو پاک مانو پاک مانو پاک مانو، کل آپ نے 3 دفعہ ہوتا ہے میں نے 4 مسئلے بتائے، تو 4 دفعہ پاک مانو پاک مانو پاک مانو پاک مانو، لیکن ایک پانچواں مسئلہ کہ ایون اس وقت بھی آپ اس کو پاک مان سکتے ہیں، یعنی اصول سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جب یمکن الاستخبار بدون المشقت والحرج، جب آپ کے لیے اس چیز کو چیک کرنا بھی ممکن ہے بغیر کسی زحمت کے، ادنا سی زحمت بھی نہیں ہو، آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ واقعاً یہ خون ہے یا نہیں. اصول تو کہہ رہا ہے نا کہ شک ہوا کہ خون ہے نہیں ہے یا نہیں تو اس کو پاک مان، لیکن ممکن بھی ہے ہمارے لیے منٹوں بلکہ سیکنڈوں کا کام. اب اس کی 2-3 مثالیں دے دیجیے، بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ میں اس لیے بتا رہا ہوں یہ عام لوگوں کا مسئلہ ہے، وہ صاحب برا نہ مانے کہ جنہوں نے یہ غلطی کی، نہ ان کی غیبت ہے، نہ ان کی توہین ہے، اس لیے کہ نہ ان کا نام لیا جا رہا، نہ ان کی طرف کوئی اشارہ کیا جا رہا. لیکن کیونکہ ایک ایسا مسئلہ ہے، اور اس وقت تو نہیں، لیکن ہمارے جمعے کے درس میں وہ مومن آتے بھی ہیں جو اپنے آپ کو اس مسئلے کی وجہ سے زحمت میں ڈال چکے، اور انہوں نے یہ مسئلہ یہاں پوچھا بھی ہے، ابھی نہیں آئے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بس مسئلے کے بیچ میں آ جائیں. تو کوئی اشارہ وغیرہ ان کی طرف نہیں. اور آپ حضرات سے بھی یہ گزارش، اس صاحب نے پچھلے جمعے کو بڑی زوردار شکایت کی، یہاں نہیں ایک اور جمع. ان کی بات صحیح بھی ہے، لیکن ہمارے لیے بھی بہت سی باتیں ممکن نہیں. تو مولانا جب آپ آس پاس کو اشارے کرتے ہیں تو بس دیکھ لیا کریں کہ کس آدمی کی طرف اشارہ. آپ نے کہا شیطان آیا اور اشارہ آپ کا میری طرف، اور انہوں نے کہا یہ لاپتہ کہاں ہوں، کہ پھر میں گھوم کے دوسری جگہ جا کے بیٹھ، تو دوبارہ شیطان آیا تو آپ کا آدمی گھوم گیا. اب یہ سیریس شکایت کی ہوں باقاعدہ، وہ 15-20 طالب علموں کے سامنے ناراض نظر آ رہے. تو یہ اشاروں میں یہ نہیں کہ اگر کسی کے پیشاب کی بات ہے اور اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ ہو گیا تو اسی کا پیشاب کہیں خطا ہوا ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. تو اشاروں کو آپ اس طرح مت دے. اچھا مسئلہ کیا کہ ایک صاحب کو بیماری تھی، مسلسل خطرہ رہا. بہت ساری اس میں گنجائشیں ہیں کہ آپ پیشاب کے علاوہ مزید وزیر والے مسئلے، لیکن وہ کچھ زیادہ مسئلے کو اپنے دل پہ لے گئے اور اسے لے جا کے لیبارٹری میں ٹیسٹ کرا دیا، اور وہاں سے یہ رپورٹ آ گئی کہ یہ پیشاب ہے. اب جب یہ یقین ہو گئے تو بہت ساری ذمہ داریاں آ گئیں. اور مسلسل یہ بیماری آج کل بہت کامن ہوتی جا رہی، تو مسلسل زحمت میں جا رہے تھے، اور ان کی بدقسمتی یعنی شاید یہی ان کی نیت تو وہ حد تک جانے والے، اس لیے پریشان ہو کے انہوں نے یہ لیبارٹری میں ٹیسٹ کرا، اور اب تو اور زیادہ اپنے آپ کو زحمت میں ڈال دیے. کیونکہ حج کے اندر متعدد ایسے مقامات ہیں کہ بعض اوقات طہارت ممکن نہیں ہوتی. حج کے اندر جانا پڑے گا مسجد الحرام میں، اور نجاست کو اپنے لباس میں لے کے جانا ایک ایسی زحمت کہ اگر واجب ہوتی ان پر تو ٹھیک سمجھ میں آ رہا کہ واجب ہے، اس سے تو نہیں بھاگ سکتے. لیکن مسئلہ جب یہ ہے، اور ان کو پہلے بھی بتایا، لیکن جو نجاست کے مسئلے میں بعض لوگ بہت دوڑاتے ہیں، خود انہوں نے اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال دیا. جو سورہ آراف رسول خدا کی صفت بتائی گئی کہ ان زنجیروں اور ہتھکڑیوں اور بھیڑیوں سے انسانیت کو آزاد کرنے کے لیے یہ رسول آیا، کہ جو لوگوں نے خود اپنے آپ سے ڈال دی، جو اللہ نے پابندیاں نہیں لگائی، لوگوں نے خود لگا دی. رسول کا ایک کام یہ ہے کہ ان پابندیوں کو ختم کر دی. دیوا کے نکاح میں کوئی غرض نہیں ہے، معاشرے نے خود یہ پابندی لگا دی. رسول تمہاری طرف سے جو ہتھکڑیاں اور بھیڑیاں تم پر ہیں ان سے تمہیں چھڑوانے آیا. لیکن کتنا ایک ایسا نازک مرحلہ کہ میں فوراً ٹریک چینج کر سکتا ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہزاروں ایسی چیزیں کہ اسلام نے کہا نہیں، لوگوں نے اپنے آپ کو پابند کر دیا. اور رسول کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کی بنائی ہوئی پابندیوں کو ختم کیا جائے. اس میں ایک بات یہ بھی تو واجب بھی نہیں، مستحب بھی نہیں. ایسا بھی نہیں کہ مرضی نے لکھا کہ اگر شک ہو کہ یہ پیشاب کا خطرہ ہے یا وزیر وغیرہ کا خطرہ، تو تحقیق واجب نہیں ہے، لیکن احتیاط مستحب ہے کہ تحقیق کر. ایسا بھی نہیں. اب اسی میں یہ مسئلہ خود ایک میں نے ضمنی مثال دی کہ ایسے واقعات ہیں ہوئے. تو ایک آخری مسئلہ کہ جب بہت آسانی کے ساتھ استخبار یعنی اپنے آپ کو چیک کرنا ممکن یا اس نجاست کو، تب بھی یہ واجب نہیں. انتہائی آسانی کی بات ہو رہی. اب اس کی ایک مثال تو یہ ہے کہ مسئلہ شک ہو رہا ہے کہ چھپکلی کا خون اچھل کے نکلتا ہے کہ نہیں، بہت آسان ہے اسے پکڑی چھری لے اور دبا کر دے، پورا پتا چل جائے. اگر پھر بھی ہو سکتا ہے جن کو چھپکلی سے کراہیت آتی ہے یا گھن آتی ہے یا خوف محسوس ہوتا ہے، ان کے لیے تو ذرا مشکل ہوگا. لیکن ویسے ایک عام آدمی کے لیے، اور خصوصاً اگر تاریخ میں رہ کے آیا یا مینگل کی کھاتے دیکھے آیا، چھپکلیاں بھی لوگوں کو کھاتے دیکھا آیا بڑے شوق کے ساتھ، تو وہ تو جھیل بھی نکل گئی ہو، پکڑا اس کے ہاتھ میں چھپکلی کا ایک گڑا، ایک منٹ میں کام تمام کیا، خود اچل رہا ہے کہ نہیں اچل رہا، پھر بھی واجب نہیں. تو چھپکلی کی مثال تو خیر میں نے ایسے ہی دے دی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ مشکل کام بھی نہیں. اگر یہ بھی شاید آپ کی سمجھ میں اتنی مثال نہ آئی تو جو مثال وہاں کے ہاتھ میں لکھی ہے وہ کیوں نہ دے دی. مسئلہ کہاں سے چلا؟ کہ اگر یہ شک ہے کہ یہ چیز خون ہے یا خون نہیں کہتے تو واجب نہیں. مثال دے رہے ہیں آپ کمرے میں آپ کا ہاتھ چھری سے ٹکرایا, آپ کا ہاتھ کسی نوکیلی چیز سے ٹکرایا, آپ کے ہاتھ میں کوئی چیل چوب ہے, چپچپاہٹ محسوس ہو رہی ہے کہ ہاتھ پھٹی ہے اور جسم سے کوئی مواد نکلا, لائٹ نہیں اس وقت بند ہے, لوڈ شیڈنگ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, خود آپ نے اس وقت ٹکرائی سے بھی ہے کہ آپ اندھیرے میں کمرے میں گئے تھے کوئی چیز لانا چاہتے تھے لائٹ بند. سیکنڈ کا کام ہے کہ بٹن دبایا دیکھ لیا کہ یہ کیا, یا اگر بہت زیادہ آپ کے اب بھی لانے لگا ہے آپ کو لائٹ بھی نہیں جلانا چاہتے تو وہاں سے باہر نکل جائے کہیں تو لائٹ ہوگی نا, دیکھ سکتے ہیں کہ واجب ہے. جو اتنی آسان جو چیکنگ ہو کہ اندھیرے کی وجہ سے پتا نہیں چل پا رہا ہے کہ یہ خون نکلا ہے, ریت نکلی ہے, کوئی پانی نکلا ہے, کیا نکلا, اور وہ اندھیرا بھی یہ نہیں ہے کہ زحمت والا اندھیرا, اب چار گھنٹے بعد لائٹ آئے گی تو پتا چلے گی, لائٹ وائز ہے صرف یا بٹن دبانا یا ذرا باہر روشنی میں جا کے دیکھ لینا, کہتے واجب ہے. اور مجھے آپ کہتا آپ لینے گئے تھے کوئی اور چیز اور اسی حالت میں آپ نے کہا میں نماز پڑھوں, اسی اندھیرے میں نماز پڑھ لیجیے, باہر نکل کے نماز کے بعد پتا چلا کہ وہ خون جو میں سیکنڈ میں چیک کر سکتا تھا آپ کی نماز سے. اور یہ مسئلہ نماز میں تو پھر بھی لوگ اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے, یہی سوچ کر کے ٹھیک ہے نماز صحیح ہے وہ کچھ بھی ہے, لیکن جو اتنی آسان چیز ہے کیوں آپ ہم اس کے اندر احتیاط نہ کر. لیکن یہی مسئلہ ہر جگہ نہیں چلتا, جہاں پہ تو واقعان آدمی کو ایسے مسئلے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کتاب سے نکالنا پڑتے ہیں کہ کم سے کم نجاست کی طرف ذہن جائے, تلاش کر ایک لاکھ آدمی پچاس ہزار آدمیوں کے بیچ میں خود پل کے ہم نے وہ کباب کیا جو عام دنوں میں آٹھ منٹ میں ہوتا ہے, کبھی کباب اس وقت برس کے اندر ایک گھنٹے میں کباب ہوتا, پسینے پسینے ہیں نہائے جا رہے ہیں, اس وقت چاہیے کوئی ایسا مسئلہ, دوران کباب شک ہوا کہ شاید کوئی کنکر شاید کوئی پتھر چپ گیا, تو پاکستانی عورتیں جو چوڑیاں پہن کے جاتی ہیں حضور میں چوڑیاں ٹوٹتی ہیں, شاید چوڑی کا کوئی ٹکڑا چپ گیا ہے خود نکل رہا, وہاں پتا چلتا ہے کہ مطلب اتنا آسان بنا دیا اسلام نے. تو آپ چاہے تو ایک سیکنڈ میں چیک کر سکتے ہیں دن کباب کہ یہ آپ کی جو چیز لگی پہن میں جو چیز لگی خون ہے یا خون نہیں, یاد رکھیے کباب اور نماز کے مسائل تھے, جس طرح نماز کے بیچ میں خون نکل آئے تو نماز باطل ہے, طواف کے بیچ میں خون نکل آئے تو طواف باطل ہے. اور اتنی مزید سختی کہ نماز میں انگوش کی شہادت کی پہلی طور کے برابر خون معاف ہے تو طواف میں یہ بھی معاف نہیں ہے بنا بھر احتیاط, لیکن یہ معاف نہ ہونے والا سہولت کا مسئلہ اپنی لگا کہ آپ کو شک ہوا کہ میرے جسم سے شاید خون نکلا اور اس کو چیک کرنا بہت آسان, کوئی ضرورت نہیں, طواف پورا کر کے آپ نے دیکھا قرآن خون لگا ہوا, یہ طواف آپ تک صحیح, آئندہ کے لیے احتیاط کریں کہ یہ نماز جو ہم آپ کے گھروں میں پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے, یہ مسئلہ ہمیں اتنا زیادہ اچھا محسوس, خصوصاً حج والا طواف وہ اس وقت کرتے ہیں کہ مجمع سب سے زیادہ, اس وقت ان کے دل سے پوچھیے کہ کتنا آسانی کا مسئلہ یہ بن جاتا. اب یہ پانچ چیزیں اصول موضوع سے ہٹ کر موضوع تھا جو نفائیں بدلے جس کو بدلا نہیں لیکن وضاحت تھی. اب آئیے جہاں تک ہماری بات پہنچی تھی کہ مردار اور خون کے مسائل چل رہے تھے, ایک بات صرف بطور احتیاط کہہ رہا ہوں کہ میں نے اگر بھی یہ تین ہفتوں پہلے گزارش کی کہ آگاہ کل اور آگاہ گل پائے گا دونوں کے مسئلے بہت سے بدلے, حد چاہیے کہ بہت سے ایسے بھی مسئلے بدلے ہیں جو اب تک کتاب میں پرانے چھپ رہے ہیں, لیکن ایک بات یہ بتا دی جائے کہ آگاہ کل کی جو مسائل کی سب سے ضخیم کتاب مانی جائے وہ قربت الوسطی, اور اس پر آگاہ کل نے شروع میں لکھ دیا کہ اس کتاب کے کئی مسائل سے میرا فتوا الگ بالکل شروع میں لکھا, کیونکہ تھوڑا بہت عربی کا علم رکھتے کتاب سمجھیں گے وہ اعتراض کریں گے اس کتاب میں وہ لکھا, تو کیوں ان کو اعتراض کی زحمت میں ڈالا جائے جواب میں نے پہلے دے دیا. اچھا اب آئیے اصل موضوع پر, مردہ ہر وہ جانور جس میں انسان بھی شامل ہے جو غیر شرعی طریقے سے مارا جائے یا خود بخود مر جائے اس کا جسم نجس ہو جاتا سوائے چند اجزاء کی جو چار ہیں جس کی تفصیل آ گئی, اور اس کے بعد جب وہ نجس ہو جاتا ہے تو گری رسوبت کے ساتھ جس سے ٹکرائے گا اس کو بھی نجس کر دے, لیکن مردار ہی کا مطلب زندہ آدمیوں کے بھی اور زندہ جانوروں کے بھی ان اجزاء پہ استعمال ہو جو اس کی زندگی میں اس سے کاٹ لیے گئے. اگر کہ وہ آدمی مرا نہیں ہے, وہ جانور مرا نہیں, لیکن پھر بھی زندہ کے جسم سے بھی جو ٹکڑا کٹ گئے وہ ٹکڑا تو مردہ ہو گیا, بنا کہ وہ بھی مردار میں چلا گئے. ابھی شروع میں ایک لفظ میں نے استعمال کیا جو کہ الفاظ کی پکڑ زیادہ ہوتی, کہ انسان اور جانور اگر غیر شرعی طریقے سے مارا جائے, جانور کا شرعی طریقہ تو سمجھ میں آ گیا, چھری لے کے بیٹھ لیے, چار رگیں کاٹ لیے, اللہ اکبر کر دیے, اسے پچھاڑیے یا خود پچھاڑ کھا لیے, جو بھی مارا اپنی جگہ مسئلہ, انسان کا بھی کوئی شرعی طریقہ ہے مارنے کا؟ جی ہاں, کتابوں میں آتا میدان جنگ میں جو شہید ہو جائے شرعی طریقے سے, جو کبھی موت تو نہیں, شرعی طریقے سے وہ مرا, اس لیے اس کا مردار پاک ہوتا. البتہ اگر پوری شرائط سے اترا وہ آدمی کے جو اسلامی عدالت سے قتل کی سزا پا گئے یا قاتل یا رجم کی سزا پا گئے, اسے اپنی زندگی میں غسل میت کر لینا, خود کفن پہن لینا ہے, پھر سزا دی جائے گی اور اس کا مردار پاک ہو. اس مسئلے کی تفصیل میں نہیں جا رہا, لیکن صرف اس لیے کہ کوئی لفظ نہ پکڑ لے کہ آپ نے کہا شرعی طریقے سے انسان اور جانور مارا جائے تو وہ پاک ہوتا, تو جانور کو سمجھ میں آ گیا انسان کہاں مارا جاتا. اس میں میدان جہاد کا مردہ زیادہ واضح مثال, کیونکہ جس اصول کے تحت ہم بکرے کو مارتے ہیں اسی اصول کے تحت میدان جنگ میں ہم اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں, اور اصول یہی کہ کائنات کی ہر ادنا کی اعلیٰ کے لیے قربانی دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں. چنانچہ بکرا اگر انسان کی غذا بننا چاہتا ہے یہ اس کے لیے قابل فخر بات ہے, اس کا درجہ بڑا ہو. جیسے انسان اگر اللہ کے لیے مرنا چاہتا ہے تو یہ انسان کے لیے قابل فخر بات ہے. اب یہ بالکل ایک نیا موضوع, جگہ جگہ آج ایسے ہم کو راستے مل رہے ہیں کراسنگ کے کہ ہم ادھر ادھر جا سکتے ہیں. اب آئیے یہ اصول کے بعد بات کو آگے بڑھائیں. مردہ اس کا ایک مسئلہ پچھلی دفعہ آ گیا تھا, بعض مومنین کی خواہش ہوئی اسے دکا دیا جائے, تو جب زندہ سے بھی جدا ہونے والے جسمانی اعضا مردار مانے جائیں تو اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بس اگر کسی کا دانت اکھاڑا گیا یا خود بخود ٹوٹ کے گرا یا اس نے اکھیڑا یا کسی نے اپنے ناخن کاٹے, تو دانت اور ناخن تو مردار میں نہیں, کیونکہ یہ تو زندہ. اگر مردہ کے بھی دانت اور ناخن کو دیکھا جائے تو ان چار چیزوں میں شامل ہیں کہ جو پاک ہوتے ہیں, دانت اور ناخن کی بحث نہیں. لیکن دانت اور ناخون اگر اپنے ساتھ تھوڑا سا گوشت لے کے آئے تو آگاہ کوئی تہاں اور تھوڑا سا گوشت اگر ہو ناخون کے ساتھ یا دانت کے ساتھ تو وہ پاک, ہاں زیادہ ہو تو وہ نجیس. البتہ وہ نجیس ہونا اس وقت نقصان پہنچائے گا جب کسی پاک چیز سے رطوبت کے ساتھ وہ ٹکرا. لیکن آگاہ گلتائے گانے کے یہاں دانت اور ناخون کے ساتھ جو گوشت کٹتا ہے یا نکلتا ہے وہ بہرحال نجیس ہے, چاہے مقدار میں کتنا ہی کم کیوں ہو. اب آئیے پانچویں نجاست, خون. خون کے مسئلے میں بھی پہلا مسئلہ گزشتہ تقریر میں آ گیا تھا, پھر بھی اس کو دہرایا جا رہا. خون میں ہمیں تین جگہ پہ نمایاں فرق نظر آتا ہے, آغائے گل پائیگانی اور آغائے خوج اور امام خمینی. تین میں سے ایک مسئلہ سن چکے ہیں, دوبارہ سن لیجیے. پہلا مسئلہ, اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو آغائے گل پائیگانی کا نظریہ اس میں بدلا, پہلا مسئلہ یہ ہے کہ منہ میں منہ جسے انسان کے جسم کا اندرونی حصہ مانا گیا, اسی لیے وضو ہو یا غسل ہو منہ کے اندر پانی پہنچانا واجب نہیں, وہ انسان کے جسم کا ظاہری حصہ نہیں باطنی حصہ. اب باطنی حصے کی نجاستیں جو ہیں وہ نجاستیں نہیں ہوتی جب تک کہ وہ باہر نہ جائیں. اب مسئلہ منہ کا یہ تھا کہ اگر دانتوں سے مسوڑوں سے زبان سے خون نکلا اور وہ خون دھوپ میں مل کے ختم ہو گیا, اتنی کم مقدار تھی کہ دھوپ میں ملا اور ختم ہو, تو اس صورت میں یہ دھوپ کو خود بخود پاک مانا جائے. یعنی اگر اسے نگلنا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ پاک. دھوپ اگر تھوکنا چاہیں تب بھی جہاں جا کے گرے گا وہ جگہ پاک, لیکن اگر باہر سے خون کا کوئی ذرہ منہ میں گیا چاہے کھانے میں شامل ہو کر چاہے کچل کر. تو آغائے خوری کے نزدیک وہ بھی اگر تھوک میں مل کے ختم ہو گیا تو تھوک پاک رہا باہر کا ہو. لیکن آپ نے گل پائیدانی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ کہ باہر کا خون اگر تھوک میں گیا اور پھول مل کے ختم نہیں ہو گئے تب بھی وہ تھوک نجس. ایک قطرہ اگر آب خلیل میں گرے تو آب خلیل ایک قطرہ خون کا کوئی اثر نہیں ہوگا, نہ رنگ نہ مزہ نہ وہ کچھ نہیں بدلے, مگر آب خلیل نجس تھوک آب خلیل. ایک قطرہ خون گیا باہر سے, منہ کے اندر کا خون نہیں باہر سے آیا, چاہے باہر سے اپنے ہی جسم کا خون. کسی نے مثلا ناخن کاٹے اور اس میں خون کا ایک قطرہ دھوپ میں مل گیا, یہ اپنے ہی جسم کا خون. اپنا جسم اور غیر جسم کی بات نہیں, منہ کے اندر کا خون پاک, منہ کے باہر کا خون جو ہے چاہے جسم ہی کا کیوں نہ ہونا چاہیے. اب دھوپ میں گھل مل گئے پھر بھی آگا ہے کوئی نہیں کہا یہ دھوپ پاک, نکلنے تب بھی جائے باہر دھوپ دے تب بھی ٹھیک اور منہ بھی اندر سے بالکل پاک. لیکن آگا گل پائیدانی نے کہا احتیاط سے واجب یہ کہ باہر کا خون اگر دھوپ میں جاتا کلی کرنا پڑے گی تب باقی کوئی اور چیز کھا پی سکتے. یہ مسئلہ بھی اگر میں چاہوں تو اس کی ڈیٹیل میں چلتا چلا جاؤں, لیکن کیونکہ بیان ہو گیا ہے یہ اتنا ہی کم اس وقت اتنا ہی بیان کافی. اب اس میں صرف اتنا فرق پڑا کہ آغائے خوری کے نزدیک خلاصہ یہ بنا باہر کا خون دھوپ میں ملے یا خون کے اندر کا خون اتنا کم ہے کہ دھوپ میں گھل مل کے ختم ہو گیا تو خون پاک رہے گی. اور آغائے گل پائیدانی پہلے کہتے کہ دونوں طرح کا خون نجس, چاہے منہ کے اندر کا خون ہو چاہے باہر کا خون آئے دھوپ میں گھل مل کے ختم ہو جائے تب بھی نجس. لیکن اب نظریہ بدل دیا تھا کم از کم منہ کے اندر والا خون کو پاک, شرط یہ کہ گھل مل کے ختم, اگر نظر آتا رہے دھوپ میں تو سب کے نزدیک وہ نجس, اور اگر باہر کا خون آئے تو آغائے گل پائیدانی بنا پر احتیاط واجب اس کو نجس مان رہے ہیں. خون کے سلسلے کا مسئلہ نمبر دو, اور شاید 27 منٹ کے بعد پہلا فقہی مسئلہ شروع ہو رہا ہو. اگر جو جتنے اصول میں نے بتائے وہ سب بھی فقہی مسئلے, لیکن پرانی باتیں ہیں جن کا حافظہ بہت طاقتور, جنہیں شکم مادل کی باتیں بھی یاد ہوتی ہیں ان کے لیے تو وہ سارا وقت کر دیا ہوگا. تو پہلا مسئلہ آج کی حد تک وہ ہے خون کا مسئلہ نمبر دو. یہ بھی بہت مشہور مسئلہ اور کوئی ایسا خاص فرق بھی نہیں, یعنی کوئی اتنا پیش آنے والا مسئلہ نہیں, پھر بھی اخبارات میں جو لفظ آتا ہے اس کو دہراتے ہوئے ریکارڈ درست رکھنے کے لیے یہ مسئلہ بتایا جا رہا. اور وہ یہ کہ مردار تو خیر ہے ہی نہیں, خون کا اصول یہ ہے کہ ہر اس جانور کا خون نجیس ہے جس کا خون اچھل کے نکلتا ہے. لیکن ایک جانور کو جب شرعی طریقے سے ذبح کر دیا جائے تو اس کا جسم تو پاک ہو گیا, وہ مردار نہیں رہا, اس کا خون بھی پاک ہو جائے. شرط یہ ہے کہ ذبح کے بعد جتنا خون نارمل طریقے سے نکل جاتا وہ نکل جائے, وہ وقت آ جائے کہ جانور کے جسم سے خون بہنا بند ہو گیا. بکرا کٹا ہوا یعنی چار رگیں کٹی ہیں اس کو ہم نے چھوڑ دیا یا مرغی کو چھوڑ دیا, خون نکلتا رہا نکلتا رہا نکلتا رہا, شروع میں پریشر کے ساتھ پھر آہستہ آہستہ پھر ایک وقت آیا کہ خون نکلنا بند ہو گیا. وہ تو جیسے ہی دفاع ہوا جسم تو اس کا پاک ہو گیا, پاک تھا اور پاک رہا, لیکن خون بھی جب جتنا نکلنا ہے نکل گیا باقی ماندہ خون جو ہے وہ پاک. عام دنوں میں شاید کسی کے پاس اتنا وقت نہ ہو, لیکن بقرعید میں تو ہوتے ہی, قصائی نے آپ کا بکرا ذبح کیا وہاں ذبح کیا سب چھوڑ کے چلا گیا, تو آئے گا دو تین چار گھنٹے کے بعد جب بکرعید ختم ہو جائے گی تب آ کے پھر کھال اتارے گا اور گوشت کاٹے گا, تو جو خون نکلنا بند ہو گیا اس کے بعد جو خون جسم میں باقی تقریباً سارے شیعہ علماء کے نزدیک وہ پاک, یہ تو کوئی اختلافی مسئلہ نہیں. لیکن اس پاک خون میں بھی آغا خوئی کے نزدیک جو خون نجس ہو، یعنی جب خون نکل گئے تو باقی ماندہ جو خون جسم میں یہ پاک، لیکن دو مقامات پر یہ باقی ماندہ خون نجس ہو. اور آغائے گل پائیدانی کے نزدیک تین مقامات پہ خون نجس، تو دو تو وہی کامن چیزیں، کسی میں اختلاف گڑتے یہ اختلاف احتیاط واجب کا، لیکن جب تک کہ دوسرے مرضی کا تعین نہ ہو یا تعین ہو جائے ان کا مسئلہ سامنے نہ، اس وقت تک اسی پر عمل کرنا واجب. تو کیا وہ کون سے تین مقامات؟ اب اصولاً تو ہمیں صرف ایک مقام بتانا چاہیے، یہ اختلافی، لیکن کیونکہ بہت مختصر مسئلہ ہے اس لیے ساری چیزیں سن لی. خون نجس، سبق میں جو نکل گیا وہ تو نجس تھا، جو بچ گیا جانور میں وہ پاک ہے، کے بعد تین قسم. نمبر ایک، ہر ایک کو معلوم رد شدہ خون، جو خون باہر نکل رہا وہ تو نجس، لیکن اگر وہ باہر نکلنے والا خون اسی وجہ سے جانور کے جسم میں واپس چلا گیا تو نجس خون، اندر جا کے پاک خون سے ملا اس کو بھی نجس کر دیا. اور جو یہ خون واپس گیا، جس کی دو ہی مثالیں دیتے ہیں، کہ یا تو جانور کو آپ نے بالکل ہموار سطح پہ نہیں لکھا ہے، اس کا سر بلند ہے، اس کا نیچے تو جو خون باہر نکل رہا، باہر تو نکل رہا لیکن اس میں سے کچھ خون پلٹ رہا ہے، وہ بھی آپ کے یقین پر. اس میں مرضی نہیں کہے گا کہ ضروری خون پلٹے، اگر آپ کو اس میں بھی یقین نہیں تو کہ جانور تو تین طرح سے ذبح ہو سکتا، دائیں کروٹ لٹائیے جیسے مردے کو لٹاتے ہیں، خبر بائیں کروٹ لٹائیے یا اسے کھڑا کر کے ذبح کیجیے، وہ مسئلہ نہیں. یہ یقین کہ اگر گلا جو کٹا ہے وہ اوپر، تو کافی امکانات ہیں کہ باہر نکلتے نکلتے بھی کچھ خون لوٹ جاتا ہو، وہ تو نجیس، وہ تو خیر، وہ تو نجیس، اس کی وجہ سے باقی خون بھی نہیں. نمبر دو، حرام گوشت جانوروں کا خون، جو حلال گوشت ہیں، بکری ہے، گائے ہے، مرغی ہے، گھوڑا ہے، گدا ہے، خچر ہے، جو کراچی والے زیادہ کھاتے ہیں بکری کے نام پر، یہ سارے کے سارے تو حلال گوشت جانور ہیں، ان کا جتنا خون نکل گیا باقی پاک. لیکن اگر کسی حرام گوشت جانور کو ذبح کیا جائے، ہم کو خرگوش ذبح کرنا، بلی ذبح کرنا، وہ کتا سور کا تو مسئلہ ہی ہر چیز میں الگ ہو جاتا، لومڑی ذبح کرنا، کسی مسئلہ سے ہاتھی ذبح کرنا، شکار آسان ہے، ہاتھی کو ذبح کرنا، اب پر کیجیے کہ ہم تو فرض پر ہی آگے چلتے، شیر کو ذبح کرنا، تو ایسا جانور جس کا گوشت حرام لیکن ہمیں ذبح کرنا، ذبح کر. اب کوئی کہے کہ جب گوشت حرام ہے تو ذبح کا فائدہ کیا؟ ذبح کا فائدہ اس کا جسم تو پاک ہو جائے، اگر خود مر جاتا ہو وہ شیر یا وہ لومڑی یا غلط طریقے سے اس کو مار دے تو گوشت تو حرام کھاؤ حرام رہا، لیکن وہ جو کھال پاک ہو رہی، صحیح طریقے سے ذبح کریں تو کھال پاک ہو، پھر آپ اپنی بیوی کے لیے، اپنی بچوں کے لیے اس کے کوٹ ووٹ لے کے بہت خوش ہو. لیکن اگر آپ نے اس کو غلط طریقے سے ذبح کیے تو وہ کھال کی نجیس ہوگا. تو حرام گوشت جانوروں کو ذبح کرنا بھی اسلام میں ہے، شکاریوں کے لیے زیادہ، فقط اس لیے کہ گوشت کھانے کے علاوہ بھی جانوروں کے بہت سے فائدے ہیں، کھال کا استعمال ہے، روغن کا استعمال ہے، ہو سکتا ہے کہ بعض مرہم وغیرہ کے اندر جانوروں کے کچھ اعضا ڈالے جاتے ہیں، ایسا مرہم جو کھایا نہیں جاتا لگایا جاتا. پرانے زمانے کے حکیم شیر کی چربی بہت منگوایا کرتے، پتہ نہیں منگواتے تھے، یہ کہانیوں میں بہت آتا کہ خلا شہزادے سے کہا شیر کی چربی لے کے آؤ تو اپنی بیٹی کی شادی کرو، یہ کہانی ہم نے بہت پڑھی. تو خیر اب اگر چربی کھلانا ہے تو وہ تو حرام، لیکن اگر کسی روغن میں، کسی مرہم میں، کسی مالش والے بام وغیرہ میں اس کو ڈالنا فرق ہو جائے گا. اب یہ ایک الگ مسئلہ میں نے چھیڑ دیا، اور میں بہت احتیاط کر رہا ہوں اس دفعہ کے اگر غلط مسئلہ چھڑے بھی تو ایک حد تک، اس کے بعد موضوع پہ آ جاؤں. خلاصہ یہ کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ جو خون نکل گئے تو باقی جو خون ہے وہ پھانکو، یہ بنا پر احتیاط، چاہے آگاہ کوئی ہو یا آگاہ گل بائی نہ، دونوں نے فتوا تو نہیں دی، بنا پر احتیاط حلال جانوروں میں ہے، حرام جانوروں نارمل خون نکلنے کے بعد بھی جو باقی خون ہے اس کو نجس مانو. یہاں تک تو دونوں مرضی ابھی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، اور ضمن یہ مسئلہ آ گئے کہ حرام جانوروں کو ذبح کرنے کا فائدہ کیا. اور تیسری چیز جس میں اختلاف ہو گیا اور وہ یہ کہ حلال جانور میں ہی میری یہ پوری تقریب عنوان ہی یہی، حرام جانوروں میں جو چیزیں حلال ہیں وہی چار چیزیں جو ابھی دو ہفتے پہلے یہاں آئی، پنیر مایا حلال ہے اور تھنوں کا دودھ حلال ہے اور مشک نکالی جاتی ہے وہ حلال ہے اور یہ دانت نہ ہو، اور حلال جانوروں میں جو چیزیں حرام وہ 12-13 چیزیں، جس میں دلی ہے، جس میں اعضاء تناسل ہیں، جس کے اندر اور وہ جو 12-13 چیزیں، آنکھ کا ڈھیلا ہے اور مغز میں چنے کے دانے کے برابر ہے، حدود کا ہوتا ہے اور جو زرد رنگ کے پٹھے ہیں وہ پوری پھیری. اب آغا گلپائیگانی فرماتے ہیں کہ احتیاط یہ کہ حلال جانور میں جو خون بچ گیا وہ تو پاک، لیکن حلال جانور کے اگر خون اجزاء میں خون بچا جو کھانا حرام تھا، شیر پورا حرام لیکن بکری کی تلی بھی شیر کی طرح حرام، تو کم از کم تلی کے اندر جو خون پایا جائے اس کو حرام مان، اسے نجس مان، نجس. ہاں یہ ضرور کہ وہ تلی فرض کیجیے کہ ہاتھوں سے ٹکرا رہی، یہ میں مثال دے رہا ہوں، تو تلی کا گوشت نجس ہے مگر وہ آپ کے گوشت کو نجس نہیں کرے کیونکہ سارا ٹکراؤ پیٹ کے اندر ہو رہا ہے، لیکن جب وہ تلی آپ سے باہر نکالی آپ کے ہاتھوں میں جو خون لگ گیا اس کو پاک کرنا پڑے گا. لیکن آپ کوئی فرماتے تھے کہ نہیں، حرام اجزاء جانور حلال، اس کے وہ اجزاء ہیں جو حرام، ان کا خون نجس نہیں ہے پاک، البتہ احتیاط کرے تو کوئی حرج نہیں. اسی وجہ بعض کتابوں میں اس مسئلے پر حاشیہ نہیں لگائے. یہ تو بات مکمل ہو کہ واپس جو خون چلا گیا اس کی وجہ سے سارا خون اندر والا نجس، حرام جانوروں کا خون نجس چاہے حرام جانور کو صحیح طریقے سے ذبح کیا گیا، حلال جانور کے بھی وہ اجزاء جن کا کھانا حرام ان کا خون نجس، لیکن صرف آغائی گلپائیں گانے کے نظر. یہ مسئلہ اپنی حد تک تو مکمل ہوا، اب اس کے بعد ایک مسئلہ اور میں موضوع سے ہٹ کے بتا رہا ہوں. موضوع میرا نجاسات نہیں، موضوع میرا ہے اختلافی مسائل، لیکن کیونکہ یہ مسئلہ بعض لوگوں کو زحمت میں ڈالتا اور وہ یہ کہ جس خون کو ابھی آپ نے سونا کے پاس مانا گیا یعنی حلال جانور ہے جو ذبح کے بعد خون نکل گیا تو نکل گیا، اب جو باقی خون ہے اور گوشت وغیرہ میں حلال جانور کے جسم میں جو خون باقی ہے خون واپس نہیں پلٹا، یا اگر پلٹا بھی ہے تو ہم کو اس میں اطلاع نہیں پلٹ رہی، چنانچہ ہمارے نزدیک جو وہ پاک رہا. حلال جانور بکری ہے مرغی ہے ان کے اندر جو خون باقی ہے یہ پاک، لیکن پاک کھانا حلال ہے، پاک ہونا الگ چیز ہے حلال ہونا الگ چیز ہے، پاک ہے. لیکن اگر فرض کیجیے کہ آپ گوشت کھا رہے ہیں چکن کھا رہے ہیں اور اس میں یہ خون نظر آ جائے تو آپ اس کی وجہ سے سالن نجس نہیں ہو، نجس خون ہوتا تو خود تو تھا ہی نجس اور پورے سالن کو بھی نجس کر دیں، اور سالن تو آگے مضاف، تو اگر بہت بڑی دیگ میں بھی بنایا جائے، مجھے دہلی کی شاہی مسجد کے نیچے نہاری کی دیگ رکھی جس کا کہنا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے سے اب تک وہ نہاری چل رہی ہے، تھوڑی سی ہم روزانہ بچا لیتے اگلی نہاری میں ملا دیتے اور وہ نہاری سے تھوڑا بچا کے اگلی نہاری میں ملا دیتے، تو اورنگزیب عالمگیر کی نہاری وہ کھلاتا ہے اب تک لوگوں، اور کوئی عجیب بات بھی نہیں کرتا، ہومیوپیتھک والے بھی کچھ اسی طریقے سے دوا بناتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ چونکہ آگے مضاف اس لیے خون کا خطرہ بھی چلا جاتا نہیں، تو پوری کی پوری دیر، یہ بھی سنا ہے کہ اجمیر شریف میں اتنی بڑی دیر یہ لوگ باقاعدہ اسے سوئمنگ کر کے آ سکتے ہیں، لیکن خون اگر چلا گیا تو سارا پالن ہے. تو یہاں پہ یہ ایڈوانٹیج تو رہا کہ حلال جانور کے گوشت میں یا ہڈیوں میں اگر خون مل گئے تو صرف مسئلہ اس خون کا ہے کہ اس کو نہ کھائیے، اس کے اطراف کا گوشت کھا سکتے، جس سالن میں یہ پکا وہ سالن پا خون نجس رہے. پھر ایک بات وہ یہ جو آج کی تقریر کا شروع کا مسئلہ کہ اس میں آپ کو زحمت میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا کہ آپ مثلا اسلام کہتا ہے کہ یہ جو مشکوک خطرہ ہے اسے غلطی سمجھ، آپ نے کہ ہم لیبورٹری جا کے باقاعدہ ٹیسٹ کریں گے، وہ آپ کی غلطی ہے. گوشت کے اندر سرخ رنگ کا پانی بھی ہوتا، ایک بات گوشت میں سرخ رنگ کا پانی بھی ہوتا وہ خون نہیں، چنانچہ جو زیادہ احتیاط کرنے والی ہماری عورتیں وہ گوشت کو جب دھوتی ہیں پانی خاصی دیر تک ان کو دھونا پڑتا ہے اس لیے کہ وہ سرخ رنگ نکل رہا اور ان کو مسئلہ معلوم ہے کہ یہ نجس نہیں لیکن کھانا اس کا حرام تو گوشت کو حلال کرنے کے لیے وہ ہمارے اعتبار سے گوشت کا مزہ تباہ کر دیتی ڈاکٹروں کے اعتبار سے گوشت کی غذائیت تباہ کر دیتی اور صرف اس لیے کہ جی یہ سرخ پانی کا مطلب ہو جس کا کھانا سرخ پانی الگ تھی بلکہ ایک جملہ اس کے بعد بھی لکھا بلکہ اگر یہ بھی پتا چل جائے کہ یہ گوشت میں خون ہی ہے سرخ پانی نہیں مگر ایسا خون ہے جو گوشت کا جز مانا جاتا ہے اس کو لوگ گوشت ہی کہتے ہیں اس کے کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں تو ایک آدھ مرتبہ گوشت کھولے تو اس کے بعد جو خون بچے گا وہ لامحالہ یا سرخ پانی ہے یا خون ہے مگر گوشت کا جز بن گیا اس لیے اس میں کوئی احتیاط کی ضرورت نہیں اب دیکھیے نہ آغاز کوئی نے اختلاف کیا نہ آغاز گل پائے گا نہیں تو یہ مسئلہ ہمارے موضوع سے باہر لیکن پھر بھی کیونکہ بہت سے لوگ اس کے بنا پر یہ چکن ٹکے والوں کے کاروبار کو نقصان پہنچا رہے ہیں میرے ایسے دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں کھانا چکن ٹکا اس لیے کہ جب بھی گوشت کھاتے کھاتے ہڈی تک پہنچتے ہیں خون نظر آتا ہے اس کا مطلب ہم خون کھا رہے ہیں کون سا خون کھانا حرام ہے پہلے یہ تو معلوم کر لیجیے کسی مرضی یا فقیر سے ان کی احتیاط پر مجھے اعتراض نہیں اچھی تھی لیکن اصل مسئلہ یہ کہ وہ والا اول تو سرخ پانی اور اگر خون بھی ہے لیکن گوشت کا جز مان لیا گیا تو پھر اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں اور جو جتنے زیادہ ماہر باورچی ان کا کہنا ہے کہ گوشت میں جب تک کہ تھوڑا خون نہ ہو کھانے میں مزہ نہیں آتا میری کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا اور گلینے میں کسی ماہر باورچی کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے کے ٹیسٹ میں ہمیشہ فرق ہو اگر یہ معصوم کی ایک حدیث ہے یہ گلینے کے کھانے میں اللہ بھی ایک بھرکٹ ڈالتا ہوں چنانچہ سوال بھی کیا تھا راوی بتاؤ کہ کیا وہ مزہ جو ولیمے میں آتا ہے وہ کہیں اور آتا وہ ہے اپنی جگہ ہی قصور لیکن اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی اچھا اب یہ جو آخری جملہ میں نے کہہ دی کہ اگر وہ خون ہے جو گوشت کا جز مانا گیا تو سوال یہ کہ کون اسے جز مانے کس سے پوچھیں یہ نوجوان جو اس لیے احتیاط کر رہا اور اس جیسے جتنے بھی نوجوان شریعت کے مسائل جانتے ہیں تو سب اس کو خون ہی کہیں تو کون یہ طے کرے گا کہ یہ خون جو ہے گوشت کا جز ہے یا نہیں یہ وہ مقام ہے کہ جہاں مجتہد کا کام ختم ہو قلم روک لینا ہے کتاب بند کر دینا ہے فتویٰ نہیں دینا یہاں پہ کام شروع ہوتا ہے اہل خبرہ چنانچہ اس مسئلے میں رجوع کیا جائے گا باورچیوں سے اور قصائیوں سے یہ ان کی فکر کہ کون سا خون گوشت کا جز ہے کون سا خون گوشت کا جز نہیں باورچی بتائیں گے جو اکثر اشتہار بھی آتے ہیں خالص مغلئی خالص مغلیہ کھانے پکانے والے اور لکھنؤ کے ماہر باورچی ان سے پوچھا جائے جائے ماہر باورچی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جز مانا گیا یہ نہیں مانا گیا نہ فقیر بولے گا نہ مرجے بولے گا نہ ہم بولے گا نہ آپ بولے گا البتہ مرجے بحیثیت ایک گواہوں کے بول سکتا وہ ایک الگ بات ہے پھر لوگ کہیں لفظ نہ پکڑ لیں اور اگر باورچی باورچی کہنے سے ناراض ہو تو عربی میں بول دیجیے کہ سب باپ محترم یہ بتائیے کس پہ جاؤ گے ذرا لفظ اچھا ہو جاتا انگریزی اور عربی میں جا کے وہ نیچ ذات کے پیچھے بھی ذرا اچھے ہوتے اب آئیے مطلب کی بات آخری مسئلہ جس کے بعد خون کا موضوع بھی مکمل اور وہ یہ کہ جس کے بارے میں مسئلہ جاننے والوں کو بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ بنیادی اختلاف آگاہ کوئی کا دوسرے مراجے سے چل رہا ہے اس میں یہ لفظ استعمال کرنا بہتر بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ آگاہ گل پائیدانی کا مسئلہ آگاہ کوئی سے مختلف آگاہ کوئی کا مسئلہ عام مراجے سے مختلف بالکل یہ کافر کے گوشت کی طرح اور وہ مسئلہ یہ کہ یہاں پر عام مراجے وضو کبیرہ کو واجب مانتے ہیں آغائے خوئی کا وضوء جبیرہ میں شروع سے ہی مراجے سے اختلاف یعنی بعض مقامات سے تو آغائے خوئی قائل ہے کہ وضوء جبیرہ ہو اسلام میں ہے وضوء جبیرہ لیکن کچھ موارد ایسے آتے ہیں کہ جہاں پہ آغائے خوئی کہتے ہیں کہ وہ وضوء جبیرہ کا موقع نہیں ہے وہ تیمم کا موقع انہوں نے بھی وضوء جبیرہ کے مسائل پہلے بھی پڑھے آج آغائے خوئی پائیدانی کے زمانے کے نہیں آغائے خمینی کے زمانے آغائے حکیم کے زمانے انہیں پتا ہے کہ آغائے خوئی کا وہیں پہ اختلاف مثلا
آزائے وضو پر کوئی زخم, کوئی چوٹ, کوئی ہڈی نہ ہو, کوئی اور رکاوٹ آ گئی, تو اکثر مراجع اس کو بھی وضو جبیرہ مانتے. جبیرہ کا مطلب جب پانی کھال کر نہیں پہنچ رہا تو وہاں پہ کوئی کپڑا رکھ کر اس کے گیلا ہاتھ دے. چنانچہ اگر ہاتھوں میں مہندی لگی ہے عورت کے, یا نیل پالش لگی ہے جس کا صاف کرنا ممکن نہیں, یا مرد کا کوئی ایسا پروفیشن ہے کہ اس کے ہاتھوں پر رنگ لگا ہوا, تارکول لگا ہوا, یا کوئی ایسی چیز جو پانی کو کھال تک پہنچنے سے روکتی, تو اکثر مراجے کہتے ہیں کہ یہ وضو جبیرہ, وضو کرو جہاں پہ وہ رکاوٹ والی چیز آئے, گیلا کپڑا رکھ کے ہاتھ دے, کپڑا رکھ کے گیلا ہاتھ دے. لیکن آگاہ خود کہتے تھے تیمم کا مطلب ہے, یہ نہ کوئی زخم ہے, نہ کوئی چوٹ ہے, نہ کوئی مجبوری ہے, تیمم کا. اور اسی طرح یہ مسئلہ جو اب شروع ہو رہا ہے, اختلاف پہلے بتا دیا مسئلہ بات, کہ آگاہ کوئی اس مسئلے میں تیمم کو واجب سمجھتے ہیں. آگاہ گلپائدانی کا فتویٰ وضو جبیرہ کا ہے, گھر کے فرمایا کہ بنا بر احتیاط مستحق تیمم بھی کر دیں. وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا جو انسان کے جسم کے وہ اعضاء جو وضو سے تعلق رکھتے ہیں, چہرہ اور دونوں ہاتھ, اور مسا میں چونکہ ایک انگلی سے مسا ہو جاتا ہے اس لیے شاید یہ مسئلہ مسا میں پیش نہ آ جائے. بہرحال اعضاء وضو پر اگر کوئی چوٹ لگ جائے جس کے نتیجے میں خون نکل آئے, وضو پاک اعضاء پہ ہوتا ہے. اگر اعضاء وضو پہ خون لگ گیا, ایک مشکل مسئلہ, ابھی آئیے اس مسئلے کو مرحلہ وار بیان کیا جاتا ہے. اعضاء وضو پر ایسی چوٹ لگی کہ کھال کا یا گوشت کا رنگ بدل گیا, پہلا سوال کہ چوٹ لگنے کے نتیجے میں جو رنگ کی تبدیلی آئی, اسے ہم اگر ہم یہ کہیں کہ یہ گوشت دب گیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, آپ وضو کرتے رہیے, یہ نہ کوئی نجاست آئی نہ کوئی اپنے ساتھ مسئلہ لے گیا. اگر یہ یقین ہے کہ نہیں یہ خون نکلا, تو اس صورت اگر کھال نہیں پھٹی, کھال کے نیچے نیچے خون, پتا ہے کہ یہ خون ہے, گوشت سے تجاوز کر کے گوشت اور کھال کے بیچ میں آ گیا, مگر کھال نہیں پھٹی, اوپر سے کھال سلامت, یہ بات پہلے بھی گزری کہ نجاست جب تک جسم سے باہر نہ آ جائے وہ ہمارے کسی شرعی مسئلے میں رکاوٹ نہیں ڈالتی, وہ اصل چیز کھال, کھال سلامت. ہاں اگر کھال کہیں کہ کٹ جائے تو پھر وہاں کا گوشت اس کو دھونا پڑے گا وضو, لیکن اگر کھال موجود ہے تو کھال کو دھونا ہے, گوشت کو نہیں دھونا. تو اگر کھال موجود ہے اس کے نیچے خون جمع ہو گیا, بے شک جمع ہوتا ہے, اس طرح نجاست کے اوپر اگر آپ کوئی چیز اوپر سے کور ہی کر دیں, بہت سے آج کل یہ پلاسٹک میں آیت الکرسی اور تعویذ وغیرہ رکھے جاتے ہیں, تو بھائی اگر قرآن اور اللہ کے نام ہے لیکن پلاسٹک کوٹنگ کے نیچے اوپر سے ہم چھوئیں گے تو پلاسٹک کو چھوئیں گے, اللہ کے نام کو نہیں چھوئیں گے, جائز. کوئی مسئلہ کہ کھال اگر سلامت ہے, نیچے خون جمع بھی ہو گیا, کوئی بات نہیں, لیکن اگر کھال پھٹ گئی, کھال کٹ گئی ہے یا کھال پھٹ گئی ہے کہ ناخن کے نیچے گوشت خون جمع ہو جائے, کھال کے نیچے اور وہاں پہ سوراخ ہو گیا, کھال پھٹ گئی, یعنی وہ جمع ہوا خون جو ہے اب وہی اعضاء وضو پہ آ گیا. جیسے آپ نے مثلاً آیت الکرسی کو پلاسٹک کوٹنگ میں لیا اور کہیں سے وہ پلاسٹک کوٹنگ پھٹ گئی, تو باقی جگہ یا اس کے اوپر اور نیچے جہاں پلاسٹک موجود وہاں تو ٹھیک ہے آپ اس سے ہاتھ دے رہے, لیکن جہاں پہ پھٹ گئی ہے وہ پلاسٹک اور قرآن کے الفاظ نظر آ گئے وہاں تو وہی مسئلہ کہ اس کو بغیر وضو کے چھونا حرام ہے. کھال کٹ گئی تو کم از کم اتنے حصے خون آ گیا, اب جب آپ وضو کریں گے تو خون کے اوپر تو وضو نہیں ہو سکتا, اس خون کو ہٹانا واجب, واجب آپ کے کہ سوئی سے یا کسی اور چیز سے اس سے کھرد کے اس خون کو باندھ کر ہٹانا. اب اگر یہ آسانی سے ہو جائے یا تھوڑی بہت تکلیف کے ساتھ یہ ہو تو یہ واجب, کچھ تکلیف برداشت کرنا واجب. لیکن اگر یہ خون اس طرح سے جمع ہوا, مشقت اور حرج, بہت سے لوگوں کے لیے تو یقیناً ہے جو خون دیکھ نہیں سکتے اسے کھرچنا اور نوچنا بڑا مشکل. بہرحال اگر اپنا ساتھی مسئلہ ہے وہ تو واجب رہے گی. لیکن اگر واقع میں ایسا اس سے بھی کہا جائے تو دس میں سے سات آدمی آٹھ آدمی کہیں گے کہ اتنی تکلیف, وہ حرج آ گیا اسلام میں, حرج معاف. تو یہ اگر اتنا وہ خون باہر آ گیا اس کا اکھاڑنا مشقت کا سبب بنتا. اب اختلاف شروع, ابھی تک تو کوئی اختلاف نہیں, کھال کے نیچے خون جمع ہو گئے لیکن کھال نہیں پھٹی, دونوں کے نزدیک وضو کرنا, کھال پھٹ گئی لیکن وہ جو خون اوپر آ گیا اس کو ہٹا دینا آسان, دونوں کے نزدیک ہٹانا واجب ہے. اور پھر جب وہ ہٹ گیا تو پاس کر کے وضو کر دیا. لیکن اگر کھال بھی پھٹ گئی, خون اوپر بھی آ گیا, اس کا ہٹانا سبب زحمت و مشقت. اس صورت آغائے کوئی کے نزدیک تیمم واجب, وضو نہیں کر سکتا. اور غسل میں بھی, غسل اگر واجب ہوا ہے تو غسل نہیں کریں گے, تیمم کریں گے جب تک کہ یا اوپر سے کھال پیدا نہ ہو جائے یا وہ خون خود ہی وقت گزرنے سے جھڑ کے ختم نہ ہو جائے. لیکن آغائے گل پائے گا نہیں. دیگر مشہور مناجے کی طرح, یہ امام خمینی کہتے تھے, یہی آغا مرشی کہتے تھے, دیگر اور یہی آغا عراقی کہہ رہے ہیں, دیگر مشہور مراجے کی طرح قائل کہ اگر خال پھٹ گئی اور خون اوپر آ گئے تو خون پر وضو تو نہیں ہوگا لیکن وضو جبیرہ ہوگا. جہاں کا یہ مسئلہ ہے اس کے اوپر تو نارمل وضو کر, جہاں پہ یہ خون آ گیا اس پر آپ کپڑا رکھیں اور گیلا ہاتھ پھر اور اس کے نیچے نارمل وضو کر, تیمم سے کام نہیں چلے. تو اگر یہ وضو جبیرہ نہیں کیا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو آغائے گل پائیدانی کے نزدیک وہ نماز باطل. اور اگر آغائے کوئی سے تکلیف میں ہم تھے اور ہم نے تیمم نہیں کیا, اس طرح کپڑا رکھ کے مسا کر کے نماز پڑھی تو ہماری وہ نماز ان کے نزدیک باطل. تو تیمم ہم یہاں احتیاط ممکن ہے, دونوں پہ عمل کر وہ ممکن, لیکن یہ مثال بھی ذہن میں رکھیے گا. آج میرا ارادہ تھا ایک اور مسئلے کو ٹچ کرنے, لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ 12 بج گئے, اب صرف اتنا وقت ہمارے پاس ہے جتنی تاخیر سے ہمارے, اسی کو پورا کرنا. اور وہ مسئلہ تھا کہ حج کا زمانہ آ گیا, تو جو لوگ دوسروں کی طرف سے حج کر رہے ہیں ان کے لیے کچھ شرائط, اس میں یہ بھی شرط. لیکن خیر ابھی حج کا زمانہ آیا ہے تو اگلے جمعے تک بھی وقت ہمارے ہاتھ سے نکلے گا نہیں, اس کو چھوڑ دیتے, یہ مسئلہ ہی مکمل ہو جائے. اچھا آپ دیکھیے یہاں پر ایک آخری جملہ اور ہے, تو اگر کھال کے نیچے خون جمع ہو گیا لیکن کھال نہیں پھٹی, دونوں کے نزدیک وضو کرنا ہے اور نارمل وضو, کھال پھٹ گئی لیکن جو خون اوپر آ گیا اسے ہٹانا ممکن ہے, دونوں کے نزدیک واجب ہے اسے ہٹاؤ اور نارمل وضو کرو. اور اگر کھال بھی پھٹ گئی, خون بھی اوپر آیا ہے, خون صاف بھی نہیں ہو سکتا, زحمت و مشقت, اس صورت میں آ گیا, کوئی کہتے ہیں کہ بھول جاؤ وضو کو اور غسل, دونوں کے بدلے میں تیمم کر. اور آغائے گل پائیدانی کہتے ہیں کہ یہ وضو جبیرہ اور غسل جبیرہ کا مسئلہ, احتیاطاً تیمم بھی کرنے تو کوئی حرج نہیں, لیکن خالی تیمم کیا تو آغائے گل پائیدانی کے نزدیک وہ نماز غلط. اب آئیے اس سے متعلق آخری مسئلہ. لیکن اگر خان پھٹی, خان پر چوٹ لگی, نیچے خال کا رنگ یا گوشت کا رنگ بدلا, اور کھال پھٹنے سے وہ جو بدلا ہوا رنگ ہے وہ اوپر آ گیا, اگر یہی شک ہو رہا ہے کہ یہ خون بھی ہے یا خون نہیں, تو آگاہ کوئی بھی کہتے ہیں کہ اس کو پاک مانو اور آگاہ گھس پائے جانے. ایک اسٹیپ اور پہلے کہ اگر انسان کے جسم سے چوٹ لگی آزائے وضو اور آزائے وضو کا رنگ بدلا, لیکن یہ شک ہے کہ کیا ہوا کیا ہے, وہی بالکل خون جیسا مطلب جو ابھی گزرا تھا کہ وہ جو ہمیں گوشت سرخ پانی نظر آ رہا ہے یا خون نظر آ رہا ہے, کھال پھٹ گئے اب جو چیز اوپر آ گئے, نہ کھال کا رنگ ہے نہ گوشت کا رنگ ہے بدلا ہوا رنگ, بلکہ ایسا ہی رنگ ہے جیسا عام طور پر خون کا ہو جاتا ہے چوٹ میں جو خون نکلتا, جس کی تفصیل آتی ہے کہ سرخ ہوا چہرہ یا نیلا ہوا یا کالا ہوا, یہ آپ کے مسئلے. تو اگر شک ہے کہ یہ کیا, تو دونوں مرضی کہتے ہیں کہ اس پہ توجہ نہ دیں اور اس کو پاک سمجھ, بھائی اصول ہر چیز پاک. اس کے بعد اگر شک سے زیادہ 60% 70% 80% یہ لگ رہا ہے کہ یہ خون, لیکن نہ یقین ہے, اگر یقین ہوتا جو مسئلہ آپ نے سنا اس پہ عمل کرنا, نہ شک 50-50 کا نام, 85% ہو گیا پتا نہیں یہ کیا. تو یہاں پر آگاہ گل پائیگانی, آگاہ خمیر, آگاہ عراقی, آگاہ حکیم, یہ سارے مراجے کہتے ہیں کہ چونکہ عام طور پر چوٹ لگنے سے خون نہیں نکلتا, خالی گوشت کا رنگ بدلتا, یہ ایک عام قانون. اس لیے اگر خال پھٹ گیا, نیچے رنگ بدلا ہوا گوشت نظر آئے, شک بھی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے, بلکہ دل کہہ رہا ہے, زیادہ رجحان دل کا ہے کہ یہ خون, البتہ پورا یقین نہیں. تو یہ مراجع کہتے ہیں کہ چونکہ عام طور پر چوٹ سے خون نہیں نکلتا, رنگ بدلتا, تو اس کو بدلا ہوا رنگ مانو, یعنی تمہارا وضو بالکل صحیح ہے. یہ نجس چیز ہی نہیں. جب تک پورا پورا یقین یا یقین کے قریب والا اطمینان نہ ہو جائے. لیکن آغاز کوئی کہتے ہیں کہ میں اس کو تیمم اور کبیرہ میں اختلاف ہوں, اس اصول میں بھی اختلاف ہوں. یہ اصول میں نہیں مانتا کہ عام طور پر چوٹ لگنے سے گوشت رنگ بدلتا, یہ 50-50. یہ اصول کسی نفس یا حدیث سے ثابت نہیں. چنانچہ اگر 50-50 ہے کہ یہ خون ہے یا گوشت کا رنگ بدلا, تب تو آپ مانیں کہ خون نہیں. 50-50 100% یقین ہے کہ خون ہے یا خالی گوشت ہے, تب اس کے مطابق عمل. لیکن اگر 70-75-80-85% کی بھی خیال ہو رہا ہے کہ یہ بدلا ہوا یہ خون, تو اس خون کو ماننا پڑے. یعنی روپے میں آخانے تک جب تک شک ہو کہ خون ہے یا رنگ بدلا ہے, تو اس کو آپ مانیں کہ خون نہیں. روپے میں 9 آنے سے لے کے روپے میں 14 آنے تک شک رہا, یعنی 9 آنے, 10 آنے, 11 آنے, 12 آنے, 13 آنے, 14 آنے, لگ رہا ہے کہ خون, تب بھی آ گئے تو پائیگانی کہتے ہیں کہ عام طور پہ خون چوٹ سے نہیں نکلتا, اس لیے اس کو آپ گوشت ہی مانے اور آپ کو وضو صحیح. لیکن اگر کوئی کہتے ہیں کہ جہاں 9 آنے سے اوپر بات چلی, اس کو خون مانا جائے گا اور وہ ساری احتیاط کی جائے گی, ہٹا سکتے ہیں کہ نہیں ہٹا سکتے. لیکن جب تک آگاہ گل پائیگانی فرمائے 14 آنے تک, 16 آنے یقین ہے, 15 آنے اطمینان, 14 آنے تک وہ کہے کہ اس کو آپ بدلا ہوا رنگ ہی مانے, تو چاہے ہٹانا بھی ممکن ہو تو ہٹانا واجب نہیں. اب پتہ نہیں کہ کتنا مسئلہ سمجھ میں آیا کتنا نہیں آیا. آج کا آخری مسئلہ اور وہ یہ ہے کہ نجاسات میں خون کے بعد کتا چھٹی نجاست, سور ساتویں نجاست, کوئی خاص اختلاف نہیں, صرف ایک کتے اور سور پر المتولد منہما, لیکن وہ تو چھوڑ, وہ کہاں مسئلہ پیش نہیں آتا. آٹھویں نجاست ہے کافر,